أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آمنت بالله صدق الله العظيم. الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے، بے شک اس کا عذاب بہت چمٹنے والا ہے اور بے شک یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63, 64, 65, 66 اور 67 آیات نمبر کی آیات ہیں جو اس وقت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اور اس آیت نمبر 63 سے لے کر سورۃ الفرقان کی آخری آیت تک اللہ سبحانہ وتعالی نے عباد الرحمن کی صفات ذکر کی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں. ویسے تو اس دنیا میں جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. قرآن مجید میں ہے ان کل من فی الارض الا آتی الرحمن عبدا. ان کل من فی الارض، زمین میں جو بھی ہے وہ رحمان کے سامنے بندہ بن کر آتا ہے. کافر ہے یا مسلمان، سب اللہ کے بندے ہیں. سب کا آنا جانا، چلنا پھرنا، زندگی موت، صحت بیماری، رزق میں کمی اضافہ، یہ سب اللہ تعالی کی قدرت اور اختیار میں ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی دینے والا ہے. سارے ہی بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے. اس اعتبار سے تو کافر بھی اللہ کا بندہ، مسلمان بھی اللہ کا بندہ. پھر ان میں مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے واقعی بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتے ہیں، اس کے نبی کو نبی علیہ السلام مانتے ہیں، اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو احکام اللہ سبحانہ و تعالی نے دیے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے. پھر مسلمانوں کے اندر بھی فرق مراتب ہے کہ بعض جو ہیں اور خاص بندے ہیں، سارے مسلمان اللہ کے بندے ہیں، لیکن مسلمانوں بھی ساری انگلیاں پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، سارے انسان برابر تو نہیں ہوتے، اعمال میں، اخلاق میں، معاشرت میں، عقائد میں فرق ہوتا ہے. تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا ذکر ان آیات میں ہے، اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر اس کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 77، ان تمام آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، اور صفات ذکر فرمائی ہے کہ رحمان کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی حقیقت کھلتی ہے کہ ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اہم اصول اور اہم حکم ارشاد فرمایا تھا کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو، اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالی کے احکام کے بارے میں، اللہ تعالی تک جانے والے رستے کے بارے میں، جنت کے راستے میں، اللہ تعالی کی معیت حاصل کرنے کے لیے اور تعلق مع اللہ کی نسبت حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں کوشش کرنی ہے تو کسی خبر رکھنے والے سے معلوم کرو. الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو، وہ خبر رکھنے والا تمہیں بتائے گا کہ اللہ تعالی تک کون سا راستہ جا رہا ہے اور کتنی آسانی سے جا رہا ہے. تو اللہ تعالی نے وہاں حکم دیا تھا فاسأل، امر کا صیغہ، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ رحمان کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ رحمان کی خبر رکھنے والے کون ہیں، رحمان کی خبر رکھنے والے کون ہیں؟ تو ایک بات تو وہ ہے جو ہم نے اس وقت درس میں عرض کی تھی کہ جن کے دیکھے سے خدا یاد آئے، کہ اگر کسی کی مجلس میں بیٹھ کر یا کسی کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالی کی محبت، عظمت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، عقائد میں قوت اور طاقت محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنا مفید ہے. لیکن وہ تو ہم نے ایک علامت بتا دی تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم پر عمل کرنے کے آسان طریقے وہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو. اب آگے یہاں عباد الرحمن میں صفات ذکر کرنی شروع کر دی کہ وہ جو رحمان کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. اور اس میں لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو خبراء الرحمن ہے، خبیر واحد جمع اس کی خبراء، تو اللہ تعالی کی خبر رکھنے والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو عباد الرحمن ہوں گے، اللہ کے بارے میں صحیح خبر رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو رحمان کے بندے ہوں. اور پھر وہ بندے کیسے ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفرقان کی ان آیات میں وہ صفات ذکر فرمائی کہ جب وہ چلتے ہیں ان کی چال جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، جب گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو عجیب ہوتی ہے، اور رات ان کی عجیب ہوتی ہے، دن ان کا عجیب ہوتا ہے، خرچ کرتے ہیں تو جناب بڑے اعتدال سے خرچ کرتے ہیں. وہ ساری صفات ذکر فرمائی جو آگے آ رہی ہے. تو ان عباد الرحمن کی جو صفات ہیں ان کا تعلق اصل میں خبیر سے ہے کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو، تو وہ جو خبر رکھنے والا ہوگا یا خبر رکھنے والے ہوں گے وہ اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کے بندے ہوں گے، بلکہ رحمان کے بندے ہوں گے. اب وہ صفات آگے ذکر کی کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اور مفسرین نے اور ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے لکھا کہ عباد الرحمن میں جب بات شروع کی تو عباد سے شروع کی، گویا اشارہ کر دیا کہ ان کی پہلی صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جس صفت رحمت ہے وہ ان کے اوپر زیادہ غالب ہوتی ہے، اس لیے ان کو عباد اللہ سے بھی بڑھ کر کہا جائے گا عباد الرحمن، کہ وہ رحمان کے بندے ہیں. تو پہلی صفت گویا یہ ہو گئی کہ وہ عباد ہوتے ہیں، عبد ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے ہوتے ہیں. اور بندہ وہ ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا کی مرضی کے مطابق کام کرے، تو ان کی دن بھر کی جو مصروفیات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے مطابق ہوتی ہے. کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، بچوں سے ہنس بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، جو کام ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے کانا بشرم من البشر، تو آپ انسانوں میں سے ایک انسان ہوتے تھے، اور آپ اپنی بکری کا دودھ دو لیتے تھے، اور اپنے کپڑے سی لیتے تھے، اور یہ کر لیتے تھے، اور یہ کر لیتے تھے، لیکن اس کے بعد جب اذان کی آواز آتی تھی تو اس طرح اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. یہ ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی، کہ جو ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اپنی مرضی نہیں ہے کہ بس میں یہ کام کروں گا اور یہ نہیں کروں گا. یہ اپنی مرضی چلانا یہ اصل میں عبدیت کے خلاف ہے. حضرت شاہ مجدد الفیصانی رحمتہ اللہ علیہ کا بڑا مشہور مقولہ ہم نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے سنا. وہ فرماتے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تصوف کے مقامات طے کرنے شروع کیے، مقام توکل، مقام زہد، اور جناب مقام مختلف مقامات میں طے کرتا چلا گیا، اور ہر مقام سے اونچا مقام، پھر اس سے اونچا مقام. فرمایا کہ تمام مقامات طے کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آخری جو مقام ہے وہ مقام عبدیت ہے. آخری جو مقام ہے وہ مقام عبدیت ہے، کہ آدمی اللہ کا بندہ بن جائے، اپنی مرضی نہ چلائے. اگر آقا یہ کہے کہ اس وقت تم میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ تو ان کی کس کی کرسی پر بیٹھ جائے، اگر آقا یہ کہے کہ میرا لباس پہن کر بازار میں جاؤ تو لباس پہن کے بازار میں چلا جائے، اور اگر یہ کہے کہ میرے جوتوں میں بیٹھ جاؤ تو جوتوں میں بیٹھ جائے. اس کو نہ اس کام سے آر، نہ اس کام سے آر، نہ اس سے وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میری ذلت ہو گئی. اس کو تو ہر حال میں اپنے آقا کو راضی کرنا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ عبد ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی تو پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ عبد ہے. آپ جب پڑھتے ہیں کلمہ تو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسول بھی بعد میں ہے، پہلے تو بندے ہیں اللہ تعالی کے. سبحان الذی اسرا بعبدی، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو اصل مقام عبدیت ہے کہ آدمی اللہ تعالی کا بندہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے تو اس کا کھانا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، رزق کمانا بھی عبادت، نماز بھی عبادت، ہر چیز اس کی عبادت بن جاتی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن میں پہلی صفت یہ ذکر کی کہ وہ بندے ہوتے ہیں، دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں بلکہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا ذوالجلالہ، تو وہ تو ہے اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں بھی جو رحمان کی صفت ہے وہ نام ہی کی طرح ہے. اسی لیے باقی جو نام ہے وہ تو بغیر عبد کے بھی استعمال ہو سکتے ہیں بعض نام، لیکن رحمان جو ہے وہ بغیر عبد کے استعمال نہیں ہو سکتا. تو عباد الرحمن، اور رحمان کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کی رحمت بہت عام ہو. اب یہ ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ رحمان کے اندر کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ رحمان وہ ہے جو دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے، اور رحیم آخرت میں رحم کرنے والا ہے. رحمان وہ ہے جو مومنوں پر بھی رحم کرنے والا ہے، کافروں پر بھی رحم کرنے والا ہے، اور رحیم وہ ہے جو مومنوں پر رحم کرنے والا ہے. تو یہ تعمیم اور تخصیص ہمارے ہاں ذکر کی جاتی ہے. تو رحمان سے بہرحال اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت سب پر عام ہو، اپنے موافقوں پر بھی، اپنے مخالفوں پر بھی. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو بھی دنیا میں خوب نوازتا ہے، دیتا رہتا، چلو کھاؤ کھاؤ، عیش کر لو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ہے جو عام ہے. گناہگاروں کو بھی اللہ تعالی دیتا رہتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لیں، شاید اب یہ توبہ کر لیں، دیتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، رحمتیں برستی رہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو یہ جو عباد الرحمن ہیں یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ان کے اندر غالب ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے تو بھائی اپنے جتنے اکابر کو پایا، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم نے تو اپنے جتنے اکابر کو پایا ایک سے ایک بڑھ کے نرم دل پایا میں نے. اب تو ہم نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں ڈر لگتا ہے ہمیں، کیونکہ نیک لوگ بڑے غصے میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے جتنے اکابر کو پایا ایک نہیں. میں کیا کیا نام لوں آپ کے سامنے، میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے نانا حضرت مولانا محمد مبین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند کے خاص لوگوں میں سے تھے، جنہوں نے جنگ آزادی میں بڑا حصہ لیا، اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ جانے کتنے اکابر ہیں، اکابر علماء جن کی ہم نے زیارت کی، اور جن کے پاس بیٹھنے کا اور جن کے پاس رہنے کا اللہ تعالی نے ہمیں شرف عطا فرما. ایک سے ایک بڑھ کے مہربان تھا، ایک سے ایک بڑھ کے مہربان تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غصہ ان کی طبیعت میں چھو کر ہی نہیں گیا، غصہ تو ان کو آتا ہی نہیں تھا. موافقوں پر بھی رحمت تھی، مخالفوں پر بھی رحمت تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، ان کی رحمت عام ہے. اسی لیے ہم نے اپنے جتنے اکابر پائے، آپ کے اکابر اس زمانے کے ہیں، لیکن ہم نے اتنے جتنے اکابر کو، ہمارے آپ کے اکابر تو ہم جیسے بے وقوف ہیں اور جن کے اخلاق خراب ہیں، لیکن ہمارے جو اکابر تھے تو وہ ایک سے بڑھ کر صاحب اخلاق، نرم دل، مہربان، اپنے گھر والوں پر مہربان، اپنے طالب علموں پر مہربان، ساتھیوں پر مہربان، موافقوں پہ مہربان، مخالفوں پہ مہربان. پوری زندگی ان کی رحمت کے ساتھ گزرتی تھی، کیونکہ عباد الرحمن تھے، وہ رحمان کے بندے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صفت ذکر فرمائی کہ وہ عباد الرحمن. تو اس عباد الرحمن میں دو باتیں ثابت ہو گئیں، ایک تو یہ کہ وہ بندے ہوتے ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور جب ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی آدمی کرے گا تو صبح سے شام تک جتنے کام کرے گا سب عبادت ہو جائیں گے، چاہے بیوی کے ساتھ ہنسنا بولنا ہی کیوں نہ ہو. ایک صحابی نے عرض کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اس کا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اگر یہ خواہش ناجائز طریقے سے پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، وزر، گناہ ہوتا. فرمایا جب یہ جائز طریقے سے پوری کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. تو ہمارا دین تو ایسا دین ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالی کا صحیح بندہ بن جائے تو اس کے ہر کام میں ثواب ہی ثواب، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے. فرمایا رسی کیسی ہے؟ کہا کہ ایک خاتون ہے, وہ عبادت کرتی ہے, جب تھک جاتی ہے تو اس رسی سے اپنا سر باندھ لیتی ہے, بال باندھ لیتی ہے تاکہ جاگتی رہے. آپ نے فرمایا اس رسی کو کھولو, یہ شیطان کی رسی ہے. فرمایا اسے کہو کہ جب نیند آ جائے سو جایا کرے. تو یہ تو دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سونا بھی ہمارے لیے عبادت ہے. ہاں, سوئیں گے آپ اس نیت سے کہ صبح کی نماز میں سے وقت پہ پڑھ لوں, تہجد میں اٹھ جاؤں, رات کو جلدی سوئے, تو یہ سارا کا سارا سونا آپ کے لیے عبادت بن رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی رحمان کا بندہ بن جاتا ہے تو سارے کام اس کی اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں, تو ہر ہر کام پر اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو پہلی صفت ذکر کی گئی وہی بات کہ وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں, اور دوسری صفت ذکر کی گئی کہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر صفت رحمت غالب ہوتی ہے. دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد آگے ان کی علامتیں ذکر کی گئیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ تیسری صفت ذکر کی گئی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں, جو زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ اس کے جواب میں سلامتی کی بات کرتے ہیں. اب یہ رحمان کے بندوں کا ذکر شروع ہوا یعنی اولیاء اللہ کا. عباد الرحمن کون ہے؟ اولیاء اللہ. اب اولیاء اللہ کا جب ذکر شروع ہوا تو کمال یہ ہے قرآن کا کہ سب سے پہلے بول اور چال کا ذکر کیا. اردو میں محاورہ ہے کہ میاں اس کی بول چال تو دیکھ لو, ہے کیسا, وہ بولتا کیسے ہے, چال اس کی کیسے ہے. یہ جو ہے نا بول چال, تو یہ چال یا قرآن مجید نے چال پہلے ذکر کی, بول بعد میں ذکر کیا, اور یہ جو آگے عبادت کا ذکر آ رہا ہے, تہجد کا, یہ سب بعد میں آ رہا ہے. پہلے یہ دیکھو اس کو بولنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا. یہ ولی اللہ جس کو تم سمجھ رہے ہو, اس کو بولنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا, اس کو چلنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صفت ذکر کی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں. اطمینان سے چلنے کا کیا مطلب؟ اعتدال سے چلتے ہیں, نہ بہت اکڑ کر نہ بہت آہستہ آہستہ جھک کر. اور یہ جو بات ہے کہ چال آدمی کی ٹھیک ہونی چاہیے, یہ عجیب بات ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے چال کا ذکر کیا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قرآن مجید میں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اترا اترا کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور لمبے ہو کے پہاڑ تک پہنچ نہیں سکتے. یا اکڑ اکڑ کے کیوں چل رہے ہو, اترا اترا کے کیوں چل رہے ہو, زمین میں اترا کر مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, یہ جو تم زمین پہ زور زور کے پاؤں مار رہے ہو, زمین کو پھاڑ دو گے تم, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اپنے جوتوں سے. ولن تبلغ الارض طولا, اور ولن تبلغ الجبال طولا, انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, اور لمبے ہو کر تم پہاڑوں تک پہنچ نہیں سکتے. بنو اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ اترا کے مت چلو, اور سورہ لقمان میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, وہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ زمین میں اترا کر مت چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, کیونکہ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو اترانے والا ہو, فخر کرنے والا ہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اترا اترا کے مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ پسند نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا ہر اس شخص سے جو مختال ہو. مختال کہتے ہیں اترانے والے کو, جو اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہو. مختال کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہو. مختال وہ شخص جو یہ خیال کرتا ہو کہ میں تو میں کے گلے پہ تو چھری. اردو کا محاورہ ہے یہ میں جو ہے نا، یہ بڑی خراب چیز ہے. جو اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہو کہ اب میں حضرت ہو گیا، اب میں نیک ہو گیا، اب میں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، تو وہ مختال ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ خیال کر رہا ہے، اترا رہا ہے. اور فخور کہتے ہیں اس شخص کو جو زبان سے فخر کرے جانتے نہیں میں کون ہوں، یہ ہے فخور. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ زمین میں اترا کے مت چلو، بے شک اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اسے محبت نہیں کرتے. اور آگے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چال میں اعتدال رکھو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں اعتدال رکھو. وغض من صوتک، اپنی آواز تھوڑی نیچے رکھو، چیخ چیخ کے باتیں مت کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں بدترین آواز گدوں کی آواز ہوتی ہے، وہ بہت زور کے بات کرتا. اب دیکھیے بول چال کیا سکھایا جا رہا ہے، پہلے چلنا سکھایا جا رہا ہے، بولنا سکھایا جا رہا ہے، چلنا کس طریقے سے ہے، بولنا کس طریقے سے. اب چال کیا ہے، وقصد فی مشی کا سے معلوم ہوتا ہے کہ چال میں اعتدال ہونی چاہیے. اعتدال یہ ہے کہ آدمی نہ تو بہت اترا کے چلے، تکبر کے ساتھ چلے، اکڑ اکڑ کے چلنا یہ ناپسندیدہ ہے. اسی طرح اس طرح چلنا جیسے بہت ہی بیمار چلا آ رہا ہے، حالانکہ بیمار نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑا حضرت ہوں، بڑا بزرگ ہوں، تو بہت ہی اپنا جھک جھک کے اور جناب، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے سورہ لقمان میں لکھا ہے کہ تفسیر میں، تفسیر معارف القرآن میں، کہتے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک صاحب کو دیکھا کہ بڑے جھک جھک کے جا رہے تھے. ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بےچارے کیا ہے، کیا ہو رہا ہے ان کو. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ وہ آواز جب بات کرتے ہیں تو اتنی آہستگی سے کرتے ہیں کہ قریب سے سننے والے کو بھی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا بھئی یہ کون صاحب ہے، یعنی ان کی چال بھی عجیب سی تھی، ان کا بول بھی عجیب سا تھا، بول چال. تو کسی نے عرض کیا کہ یہ قرآ میں سے ہیں، یعنی قاری اور عالم ہیں، تو اس لیے یہ بڑے جناب جھک جھک کے چل رہے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ آواز سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑے قاری تھے، ان سے بڑے عالم دین تھے، لیکن جب وہ چلتے تھے تو تیز تیز چلتے تھے، اس طرح جھک جھک کے نہیں چلتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو صاف صاف بات کرتے تھے، ان کی آواز دور تک چلی جاتی تھی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور دوسرے تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ جو آ رہا ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، یا یہ جو آ رہا ہے وقصد فی مشیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چال اپنے نارمل انداز سے ہونی چاہیے، نہ تو بہت اکڑ اکڑ کر ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت عاجزی غیر معمولی طریقے سے ہونی چاہیے. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنا جھکا ہوا چلا جا رہا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بیمار ہو؟ کہا کہ نہیں. فرمایا پھر ٹھیک ہوگی کیوں نہیں چلتے، سیدھے ہوگی کیوں نہیں چلتے. تو یہ جو ایکٹنگ کرنا ہے مولانا کہ آدمی جو ہے نا بالکل حضرت بنا ہوا جا رہا ہے، تو یہ اکابر نے شروع سے اس کو ناپسند کیا. یہ طریقہ جو ہے نا، یہ تکبر کا طریقہ ہے، یہ دکھاوے کا طریقہ ہے، یہ لوگوں کو اپنی بزرگی سے متاثر کرنے کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے. یہ آپ کا اور بندوں کا معاملہ ہے، یہ معاملہ پھر اللہ تعالیٰ تک نہیں جاتا، یہی ختم ہو جائے گا. یہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے بات یہ شروع کی کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں. اب ہون جو ہے اس کے تک کئی ترجمے کیے گئے، ہر ترجمہ کرنے والے نے اس کو الگ انداز سے ترجمہ کیا ہے. ہون کے معنی ہوتے ہیں عاجزی کے بھی، اس لیے بعض حضرات نے یہ ترجمہ کیا کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ اترا کے نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے. یہ مطلب نہیں کہ بہت جھک جھک کے چلتے ہیں، کیونکہ وہ بھی منع ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا دبے پاؤں، چنانچہ حضرت شیخ غلند رحمت اللہ علیہ نے دبے پاؤں ترجمہ کیا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ ہون کا معنی ہوتا ہے اطمینان کے، اعتدال کے، اور یہ ہون کا لفظ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، وہاں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے ترمذی جلد ثانی میں کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیزک یوما ما وابغض بغیزک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. جب کسی سے محبت کرو تو بہت زیادہ مت کرو، ہلکے طریقے سے درمیانی محبت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے. اور جب کسی سے نفرت کرو تو بہت زیادہ نفرت مت کرو، اعتدال کے ساتھ نفرت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ تمہارا محبوب ہو جائے. اب وہاں جو حدیث میں آیا ہے کہ احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیزک یوما، تو وہاں ہونن کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں اعتدال ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ محبت میں حد سے ہی آگے بڑھ جاؤ. نہیں، محبت اعتدال سے ہونی چاہیے، نفرت اعتدال سے ہونی چاہیے. تو اگر ہون کا مطلب وہاں اعتدال ہے جیسا کہ یقینی ہے، تو یہاں جی یمشون علی الارض ہونن کے اندر بھی ہون کا معنی اعتدال کا لیا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر اعتدال سے چلتے ہیں، بالکل نارمل رفتار، اطمینان سے، اپنی چال کے مطابق، نہ تو تکبر کا اس میں اظہار ہوتا ہے، نہ ہی اپنی عاجزی کا یا تقوی کا اظہار ہوتا ہے، کسی چیز کا اظہار نہیں ہے. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کے چلے جاتے ہیں. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی میں روایات آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ہلکا سا آگے کو جھک کر چلتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس طریقے سے چلتے تھے کانما ینحط من صبب، جیسا کہ آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. اگر آپ کبھی اوپر سے نیچے اتریں یعنی کسی نشیبی جگہ کی طرف، تو آپ اکڑ کے نہیں گزر سکتے، تھوڑا سا آپ کو ہلکے سے آگے جھکنا پڑے گا اپنے بیلنس کو، اپنے توازن کو قائم کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال شمائل ترمذی میں آ رہی ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں عاجزی کا اظہار تھا، ہلکا سا آگے کو جھک کر چلتے تھے، بہت زیادہ نہیں، ہلکا سا آگے کو جھک کر چلتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ کان ذریع المشی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریع المشی تھے، یعنی سریع المشی تھے، آپ تیز چلتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ تو آرام آرام سے چلتے تھے، ہمیں بس اوقات آپ کے ساتھ دوڑنا پڑ جاتا تھا، اتنی تیز آپ کی چال تھی جیسے ایک صحت مند آدمی چلتا ہے، بیمار آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہے جیسے میں ہوں، اور صحت مند آدمی جو ہے وہ ذرا اپنا تیز چلتا ہے تاکہ کام کرے آگے جا کے، وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار جو تھی وہ بھی کانا ذریع المشی، آپ کی رفتار کچھ تیز ہوتی، ہلکا سا آگے جھک کے تیزی سے آپ چلتے تھے. جیسے آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں تو ہلکی سی رفتار نسبتاً تیز ہو ہی جاتی ہے. یہ طریقہ تھا چلنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہوا بھی و امی کا. تو یہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں، یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر اعتدال سے چلتے ہیں، زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں، زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور آپ پھر یہ ساری تفسیر ذہن میں رکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کی چال کے بارے میں احادیث میں آ رہی ہے کہ ہلکا سا آگے جھک کر، لیکن رفتار آپ کی تیز ہوتی تھی جیسے ایک صحت مند آدمی کی ہوتی ہے. بلکہ کہیں میں نے پڑھا تھا، اب تو یاد نہیں کہاں پڑھا تھا، کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو اچھل کر سوار ہوتے تھے، یعنی اپنی چستی کا اظہار فرمانے کے لیے کہ ہم کوئی سست لوگ نہیں ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو اپنا یہ ظاہر کرتے ہیں بہت ہی بس، اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ نیک بھی اسی کو سمجھتے ہیں جو بیمار ہو.
وہ ہمارے ایک دوست ہیں
اور وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی ہیں, ابھی دیوبند میں رہتے ہیں. تو وہ مذاق میں ایک بات کہا کرتے تھے مجھ سے, اب تو کافی عرصے سے نہیں آئے, لیکن جب وہ آتے ہیں تو کبھی یہ بات کہتے ہیں, کہنے لگے کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی زمین پر اپنے پاؤں سے چل رہا ہو اس کو بزرگ نہیں مانتے, جب چار آدمی اس کو اٹھانا شروع کر دے کہتے اب یہ بزرگ ہو گیا. تو اب یہ لوگوں کا بھی یہی حال ہے, اور جناب جو آج کل کے بزرگ ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں اعتدال کا راستہ سکھاتی ہے. طاقت سے چلو, اطمینان سے چلو, جس کے اندر نہ اترانا ہو, نہ تکبر ہو, نہ ہی بہت ریا, نہ ہی ریا یا دکھاوا ہو, اعتدال کی رفتار ہو, صحت مند ہو, نسبتاً تیزی کے ساتھ ہو. کانما ینحط من صبب, جیسا کہ آدمی اوپر سے نیچے اتر رہا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن کی چال کو ذکر فرمایا. چال کے بعد گفتگو. آپ لوگ ولایت ولی اللہ کسے سمجھتے ہیں, تو یہاں پہلی چیز جو ہے وہ چال کو ٹھیک کرنا, اپنی چال تو ٹھیک کرو, پھر آگے بول. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں, یعنی ان کی گفتگو بھی بڑی محتاط ہوتی ہے, غصے میں نہیں آتے. جاہل لوگ جب ان سے جہالت والی بات کرتے ہیں, بدتمیزی کی بات کرتے ہیں, تو وہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے, بلکہ اس کے جواب میں سلامتی کی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی قرآن مجید نے کئی جگہوں میں ہمیں بولنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کیسے بولا کرو. ایک جگہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سیدھی بات کیا کرو, چکر دے کے بات مت کیا کرو. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم, جب تم سیدھی بات کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سیدھی صاف ستھری بات کرنی چاہیے. اس طرح قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے جب بات کرو اچھے طریقے سے بات کرو. ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ قولا له قولا لینا, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جب تم دونوں جاؤ اور فرعون سے بات کرو تو قولا له قولا لینا, تو تم دونوں اس سے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے, ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. بات صاف ستھری ہونی چاہیے, چکر والی نہیں ہونی چاہیے, اچھے انداز سے گفتگو کرنا چاہیے. قولوا للناس حسنا, حتی الامکان سخت بات نہیں کرنی چاہیے, لہجہ بھی نرم رکھنا چاہیے, الفاظ کا انتخاب بھی حتی الامکان نرم ہونا چاہیے. قولا له قول لینا, بلکہ اگر کوئی پلٹ کر جاہل آدمی, بدتمیز آدمی آپ سے بدتمیزی کی بات کرے تو آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہ دو, آپ سلامتی کی بات کرو. اس کو یہاں ذکر کیا گیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. اور یہ بات کہ جاہلوں کے جواب میں بھی آدمی سلامتی کی بات کرے, یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو اپنے غصے کے اوپر مکمل قابو ہو, دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا غصے میں ہے, ہمیں بہت سخت بات کہہ رہا ہے, یہ بھی غصے میں آ سکتا ہے, آ بھی رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ غصے کو پی رہا ہے, اور غصے کو پی کے ٹھنڈا ہو کے پھر ان سے سلامتی کی بات کرتا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ ہے اصل میں کمال, یہ ہے ولایت. ولی اللہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے, اور جاہل لوگ بھی اگر اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو سخت بات کے جواب میں حتی الامکان سخت بات نہیں کرتا بلکہ سلامتی کی بات کرتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اس کی مثال ذکر فرمائی کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو بڑے سخت الفاظ میں کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں سمجھتے ہیں اور ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ بے وقوف بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں. یہی مطلب ہوا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں یعنی آپ بے وقوف ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم آپ کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو جواب میں یہ کہتا کہ بے وقوف میں نہیں ہوں تو ہے یا بے وقوف میں نہیں ہوں آپ ہے. چلو یہی کہہ دیتا کہ بے وقوف میں نہیں ہوں جناب بے وقوف ہیں یا جو یہ کہتا کہ جھوٹا میں نہیں ہوں بلکہ جناب جھوٹے ہیں. لیکن نبی کا مقام اونچا مقام ہوتا ہے, وہ جھوٹے کے جواب میں جھوٹا نہیں کہتا, دوسرے کو بے وقوف احمق یا اس طرح کے جملے نہیں بولتا. چنانچہ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں, ہم آپ کو جھوٹوں میں سمجھتے ہیں, حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال یا قومی لیس بی صفاہت ولکنی رسول من رب العالمین. اے قوم مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے, میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. جو اصل بات ہے اس کو ذکر کیا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں, کیونکہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو رسالت پر لایا جائے, توحید پر لایا جائے, ایمان پر لایا جائے. بحث کرنے کا کوئی حاصل نہیں کہ تم بے وقوف ہو یا میں بے وقوف ہوں, اپنی بات ذکر کر دی. قال یا قومی لیس بی صفاہتن, کہ اے قوم میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے, ولیکنی رسول من رب العالمین, لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں, قَالُوا سَلَامًا, تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. اب ایک بات تو یہ سمجھیے کہ یہاں جاہل سے جاہل مراد نہیں ہے, بلکہ جاہل سے مراد وہ شخص ہے جو جہالت کی بات کر رہا ہو. بسا اوقات آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے, ایم اے بی اے پاس ہوتا ہے یا مولانا ہوتا ہے, لیکن غصہ ایسا آ جاتا ہے کہ جناب سب پڑھا لکھا اس کا ایک طرف ہو جاتا ہے, زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ اس کے نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے. پھر وہ پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہوتا ہے. تو اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے مگر وہ جہالت کی بات کر رہا ہے, وہ بھی داخل ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ میں. تو یا جاہل سے مراد صرف یہ نہیں کہ پڑھ لکھا نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ جو جہالت کی بات کر رہا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, لیکن جب وہ جہالت کی بات کر رہا ہے تو یہ اس کے جواب میں جہالت کی بات نہیں کرتے بلکہ سلامتی کی بات کرتے. اگلی بات یہ سمجھیے دوسری کہ قالو سلامہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں, دونوں ٹھیک ہیں. پہلی تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ اس کے جواب میں سلامتی کی بات کہتے ہیں. انہوں نے بدتمیزی سے بات کہی تھی, انہوں نے سلامتی کی بات کہی. اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ قرآن مجید نے ذکر کی ہے. قرآن مجید پڑھنا چاہیے مولا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے, اور اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد نے اپنے بیٹے کو کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہی, اگر تو نہ روکا لارجمنک, میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا, ہلاک کر دوں گا. وہجرنی ملیا, اور تو طویل زمانے تک مجھے چھوڑ کے چلا جا, گھر سے نکل جا. کتنی سخت بات کہہ رہا ہے باپ, اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. میں آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے. آپ مجھے گھر سے نکال لے ہو، ٹھیک ہے نکال دو، آپ باپ ہو، لیکن میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. سلام علیک. اتنی سخت بات کہ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اور جواب کیا مل رہا ہے؟ سلام علیک. اور یہ سورۃ القصص میں بھی فرمایا گیا، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہتے. وہاں بھی یہی ہے بزرگوں نے کہ اولیاء اللہ نے جواب میں یہ کہا سلام علیکم. تو ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ جاہل لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ جواب میں جہالت کی بات نہیں کرتے بلکہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. دوسرا مفہوم جس کو بہت سارے مفسرین نے ذکر کیا اور وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ سلام کر کے اپنا چلے جاتے ہیں، اور اس کو مفسرین نے کہا کہ یہ سلام تودیع ہے. ایک تو ہوتا ہے سلام تحیہ کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اس کو سلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ سلام تحیہ ہے. ایک یہ ہے کہ جان چھوڑانے کے لیے اور جناب الوداع کہنے کے لیے آپ کہتے ہیں اچھا بھائی سلام علیکم ہم تو جا رہے ہیں. یہ ہے سلام علیک یا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. تو سورۃ القصص میں فرمایا گیا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اور سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی، اور یہاں فرمایا گیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. سلام یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہمیں بھی اللہ تعالی سلامتی سے رکھے، ہم تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتے، ہم جا رہے ہیں السلام علیکم، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ معنی بھی ہے. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کے دو مطلب ہو گئے، کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کے جواب میں سلامتی کی بات کرتے ہیں، یا یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں جہالت کی تو وہ جواب میں سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی سلام کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بحث مباحثے سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی سے بحث کرو گے دل ہی خراب ہوگا، آپ کا بھی دل خراب ہوگا، اس کا بھی دل خراب ہوگا. اس لیے حتی الامکان بحث سے بچنا چاہیے، حق بات نرمی سے کہہ دے، پھر اس کے بعد سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین پر عمل کر. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو چار باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا بندہ بن جائے، دوسرا یہ ہے کہ رحمان کا بندہ بن جائے، صفت رحمت اپنے اندر انسان پیدا کرے، تیسری بات یہ ہو گئی کہ اپنی چال ٹھیک کرے، اور چوتھی بات یہ ہو گئی کہ اپنی گفتگو ٹھیک کرے، یہاں تک کہ جاہلوں کے جواب میں بھی آدمی کوئی غلط بات نہ کرے، یا تو سلامتی کی بات کرے ورنہ سلام کہہ کے وہاں سے روانہ ہو جائے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کے جواب میں سلامتی کی بات کہتے ہیں، یا اس کے جواب میں سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائے، اور ان عباد الرحمن کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان صفات کا بڑا حصہ بلکہ سارا حصہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقت ہے کتنا ہے؟ چلو دعا کر لو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا ارحم الراحمین، ہمیں ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن و سنت کو تھامنے والا بنا دیجئے. یا اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. انت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوۃ الا بک. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.